تو بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا کہ دیکھو اگر تم ان کی بادشاہت میں جنگ کرو گے تو تمہارا تابوت واپس آ جائے گا، وہ جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا ذریعہ ہے، اور کیا ہے اس میں؟ وہ بقیہ تم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بقایا جات اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ، یعنی ان چیزوں کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل کے کچھ نشانیاں تھیں، یادگاریں تھیں. ہوا یہ کہ ایک جنگ میں یہ ان کے ہاتھوں سے چھن گیا، دشمن قوم لے گئی ان سے. جسے آپ کو پتا ہے نا کہ ہماری کچھ یادیں بھی اور ہماری کچھ آثار بھی جب انگریزوں کی یہاں حکومت تھی اور مختلف علاقوں میں، وہ بھی لے لے کے چلے گئے وہاں. برٹش میوزیم بھرا پڑا ہے بہت سی چیزوں سے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کا نسخہ شاید تاشکند کے میوزیم میں ہے، اور برٹش میوزیم میں بھی ایک حضرت علی کے لکھا ہوا نسخہ ہے قرآن پاک کے ہاتھ کی تحریر. اب وہ مظاہرہ کہ وہاں برطانیہ میں تو نہیں حضرت علی نے بھیجا تھا، حضرت عثمان کے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی کاپیز جو قرآن کی مختلف ہیں اور جس سے حضرت عثمان کا خون گرا، مظاہرہ کہ غیر مسلم ملکوں کو تو نہیں بھیجا گیا تھا، تو مسلمان ملکوں میں ہی تقسیم ہوئی تھی وہ کاپیز وغیرہ وہ چیزیں. لیکن اقبال نے وہ کہا ہے نا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ہم کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. سی ہوتا ہے تیس، تیس ٹکڑے. سپارہ جو ہوتا نا، ہم سپارہ جس کو بولتے ہیں، یہ بھی سی یعنی تھرٹی پارز ہیں، تھرٹی پورشن ہے. بہت سی ایسی کتابیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اور چیزوں کی سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں، ان چیزوں سے انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ہماری ہسٹری کہاں کہاں بکھری ہوئی اور کہاں کہاں پریزرو ہے. لیکن اقبال جیسے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ اور تفریحات سے زیادہ اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں کہ امت کا کیا سرمایہ یہاں چوری ہو کے پہنچا ہو. اچھا وہ ایک ہیرا بھی کوئی ہے نور شاید کہیں ایسی جگہ پر. اسی طرح ایڈنبرا میں سلطان ٹیپو کی تلوار اور اس کا وہ لباس جو ہے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے ایک قلعے کے میوزیم میں. جی اسی طرح بادشاہی مسجد میں بھی کچھ آثار موجود ہیں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے منہ مبارک کا ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی حقیقت نہ معلوم ہو کہ واقعی یہ سچی وہی چیز ہے، کیونکہ بعض اگر لوگوں نے دیکھا نا کہ اس چیز کی وجہ سے ہماری بڑی قدر و قیمت بڑھی، تو انہوں نے جھوٹ موٹ چیزیں بھی جمع کر کے کیا کہا کہ یہ اصل ہے اور اس کی زیارت شروع کروا دی. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نقش نال مبارک، وہ کئی لوگوں کے ہاں چھپا ہوا، پرنٹ کیا ہوا، پلاسٹک کوٹیڈ، بہت تقسیم ہوتا ہے کہ یہ گھروں میں رکھو بڑی برکت ہوگی. حالانکہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی ریفرنس بھی تو ہونا چاہیے نا کہ واقعی آپ ہی کا جوتا ہے، اسی کا یہ نشان ہے. جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فٹ اسٹیپس موجود ہیں، ان کو دیکھ کے بھی ایک عجیب ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دوست کے یادگار یہاں موجود ہے، پاؤں کے نشان. اور ترکی کے ایک میوزیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا وہ خط آج بھی موجود ہے. جی شکر ہے اس کی تصویر اس وقت میرے پاس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں تصویر اتنی واضح نہیں ہے. یہ آپ کو کالا سا ٹکڑا نظر آ رہا نا، شاید دور سے نہ ہی آ رہا ہو، لیکن یہ بیچ میں یہ ذرا سا ٹون ہے یہاں سے، یہ اوریجنل ہے چمڑے کا لکھا ہوا وہ خط جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا تھا مصر کے بادشاہ کو. 18ویں صدی میں ایک کھدائی کے دوران یہ دریافت ہوا، اور اس کی ٹیکسٹ بالکل وہی تھی جو بخاری کی تھی، کوئی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا. اچھا یہ مجھے خود ذاتی طور پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا اس خط کو، آج بھی یہ ایک معجزہ موجود ہے. جی آپ کو نہیں ملا، دیکھا گیا؟ اصل میں اتنا واضح نہیں ہے، میں نے دو تین تصویریں اس کی کھینچنے کی کوشش کی، لیکن شیشے کے اندر ہوتا نا تو کیمرے کا وہ فلیش اس کے ریفلیکٹ کر جاتا ہے، تو پھر واضح نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اس طرح کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، اگر تو وہ ٹرو ہیں، اوریجنل ہیں، اصلی ہیں، تو وہ تسکین کا سبب ہوتی ہیں، برکت کا سبب بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ صندوق جس کے لیے تم پریشان ہو، جس میں تسکین تھی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس میں تسکین تھی، ایسی یادوں میں، ایسی نشانیوں میں تسکین ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سچی ہو، جھوٹ موٹ کی کہانیاں نہ گھڑی ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے. اب میں نعوذ باللہ کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہی ہے کچھ بھی، لیکن کوئی بھی بال یہ سمجھ کر دیکھنا کہ یہ آپ کا ہی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، پھر ہی آپ اتنی عقیدت کا اظہار کریں. اور اس کے لیے ایک سلسلہ ہونا چاہیے کہ کس سے کس کو ملا، کیونکہ کچھ صحابہ کے پاس تھی ایسی چیزیں. آپ کو معلوم ہے ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کرتی رہتی تھی، اور یہ کہتی جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کو میرے کفن پہ چھڑک دینا. تو محبت کی علامت ہے، منع نہیں کیا گیا. اور تو اور صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ نہیں جانے دیتے تھے، اس کو بھی لے کے اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے. اب ہمارے نزدیک تو ہو سکتا کہ ہائے یہ تو میلا پانی ہے پتہ نہیں کیا، کیونکہ ہم اب بہت علم والے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، اب ہم کو جراثیم بھی ڈسکور ہو گئے ہیں، بیکٹیریاز بھی انکشافات ہو گئے ہیں مختلف چیزوں میں، اور اس لیے ہم ذرا زیادہ صاف ستھرے ہو گئے. لیکن صحابہ کرام جو تھے ان کی محبت ایسی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاہر مطہر ایسا تھا کہ جیسے بازو دھوئے تو جو پانی تھا اس پر جھگڑتے تھے کہ یہ ہم لیں گے. بعض اوقات جیسے آپ کوئی چیز پی کر دیتے تو صحابہ کرام اینڈ تک سب اس میں. ایک موقع پر ایک صحابی آپ کے بائیں طرف تھے اور ایک بچہ دائیں طرف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو اس کے بعد اصول کیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز پی کر کسی کو دینا شروع کریں تو دائیں طرف سے دیں. تو دائیں طرف بچہ تھا اور بائیں طرف ایک بزرگ شخص تھے، تو آپ نے بچے سے پوچھا کہ کیا میں تمہاری اجازت سے یہ ادھر دے دوں؟ اس نے کہا نہیں، یہ حق میں کسی کو نہیں دوں گا کہ آپ کا بچہ ہو میں کسی اور کو دے دوں، یہ نہیں دوں گا. تو بچوں میں بھی اتنی سینس تھی، اتنی محبت تھی. ہم نے اپنے بچوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت پیدا کی، کتنی محبت. یقین کیجئے اگر آپ اپنے بچوں کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دیں اور اس کے بعد صرف اتنا کہنا کافی ہے یہ سنت ہے، وہ بہت خوشی سے کام کریں گے. سب مرحلے آسان ہو جاتے ہیں جب آپ کہہ دیں پہلے محبت ڈالیں، پہلے سے سنت میں متعارف کرائیں. ہم پہلے علم سے متعارف کراتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ابتدا محبت سے، محبت پیدا کریں پھر کہیں کہ یہ سنت ہے. ایک دفعہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ سنت ہے، ڈنڈے مارنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، خود بخود دین کی طرف آنے لگیں گے. اصل میں ہوا یہ کہ ہم جب سے بہت انٹلیکچوئل ہو گئے، علم 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 کی باتیں کرنے لگے، محبت رخصت ہو گئی. جبکہ تزکیہ نفس صرف علم سے نہیں ہوتا، ورنہ تو گھر بیٹھ کے آپ کتابیں پڑھیں بہت بڑے عالم بن سکتے ہیں. علم کے ساتھ جب تک عقیدت نہ ہو، احترام نہ ہو، محبت نہ ہو، اس وقت تک علم ادھورا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر ایک سے بڑھ کر، لیکن اس کے بعد بھی جو استاد آپ کو سکھائے، یہ کوئی زبردستی جبرن گھول کے پلائی ہوئی چیز نہیں، لیکن ہمیشہ سے مسلمان قوم کی ایک شناخت رہی کہ وہاں استاد کی ایک عقیدت، احترام اور محبت ساتھ چلی. جب یہ علم عمل میں ڈھلا، اگر وہ احترام اور عقیدت اور محبت، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک احترام اور ایک شرم و حیا اور ایک عقیدت جو ہے، یہ علم کی برکتوں سے انسان کو مالا مال کر دیتی ہے. بہرحال یہ ایک باکس تھا جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقایا جات تھیں، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے. فرمایا ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مومنین، اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو. اللہ کی بات مان جاؤ، تالوت کو بادشاہ سمجھ لو، دیکھو تمہارا وہ بخش جس میں تمہارے لیے برکت ہے، سکون ہے، وہ واپس آ جائے گا. اب کیا ہوا؟ آخر کار مان گئے، بڑے بڑے دعوے کیے. جب پتہ چلا باکس ملے گا تو اب دیکھیں کہ پھر ایک اور ذہنیت ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی، اور وہ کیا کہ نیک لوگوں سے علم کی بات نہیں لیں گے، عمل کی نہیں لیں گے، صرف برکتیں اور عقیدتیں لیں گے. پھر ہم دین کو صرف برکت اور عقیدت کا نسخہ سمجھ لیتے ہیں اور پانی میں گول گول کے پیتے ہیں اور چھڑکتے ہیں اور سجاتے ہیں، اور پھر اس کے علم والے حصے اور عمل والے حصے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ایک اور ایکسٹریم ہوتی. اچھا ان کو جب پتا چلا کہ وہ مل جائے گا تو کہتے چلو سب چلتے ہیں. کہتے 70,000 لوگ لشکر میں شریک ہو گئے اور ایک سے ایک دعوے کرنے لگا کہ ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے. بڑے جوش و خروش میں, جذبوں میں یہ نکلے, تالوت کو رہنما مان لیا. فلما فصل تالوت بالجنود, تالوت لشکروں کو ساتھ لے کر نکلا. جنود آتا ہے, جندنی جنود, پتہ چلتا ہے بہت کثیر تعداد تھی. تو شروع میں ہی بتا دیا, قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تم کو ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے, تمہاری آزمائش کرے گا, یا دریا کے ذریعے. کہتے ہیں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یردن کا دریا تھا جو لشکر کے راستے میں, دشمن تک پہنچنے کے راستے میں تھا, کہ تمہاری آزمائش ہونے والی. یاد رکھیں, وہ شخص جو آزمائش سے نہیں گزرتا, آزمائش پہ صبر نہیں کرتا, وہ اللہ کے دین کے کام کے قابل ہی نہیں. جو شخص اپنے نفس کے خلاف ناگوار باتیں برداشت نہیں کر سکتا, وہ دین کا کام نہیں کر سکتا, وہ جہاد نہیں کر سکتا. کیونکہ پھر تو ہم دین کے دوست ہیں اس وقت تک جو بات ہماری مرضی اور ہماری چاہت اور ہماری ضرورت کے مطابق ہے. جو ہمارے خلاف ہو گئی تو بس یہ کہ ہم تو جا رہے ہیں, خدا حافظ, ہم تو جہاد نہیں کریں گے اب. لیکن جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ سخت سے سخت حالات میں بھی جم کے رہتا ہے. ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی, جو اس میں سے پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, وہ میری فوج میں رہ ہی نہیں سکے گا, وہ جہاد پہ نہیں جا سکے گا. ومن لم یطعمہ, اور جس نے اس کو نہ چکھا, فانہ منی, تو وہ مجھ سے ہے. الا من اخترف غرفۃ بیدی, ہاں تھوڑی سی پیاس بجھانے کے لیے تھوڑا سا پانی سک کر لو ایک چلو کے ساتھ قطرہ قطرہ, تاکہ حلق اور گلا گرمی کی شدت سے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. اب کیا ہوا, جو ہی دریا آیا, پانی دیکھا, پیاس سے تھے, گرمی کے مارے تھے, فشربوا منہ, سب پینے لگ گئے اسے پیٹ بھر کے. الا قلیلا منہم, مگر بہت تھوڑے بچے. کہتے ہیں کہ 313 تھے ایک روایت میں آتا ہے, اور یہ وہی تعداد تھی جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی. کہتے باقی سب نے ٹوٹ کے پانی پیا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص جہاد کے لیے نکلا ہو اور پانی اتنا پی بیٹھے تو وہ تو اٹھنے کے قابل نہ رہے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ, پھر جب وہ اس کے پار گئے, وہ اور ایمان والے اس کے ساتھ, قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, آج تو ہم نے طاقت ہی نہیں جالوت اور اس کا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے. غالباً یہ کہنے والے وہی ہوں گے جنہوں نے پہلے دریا پہ پانی پی کے بے صبری کی, اب آگے بے صبری کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام کے لیے اللہ پہ توکل اور بھروسے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت اور اپنی جسمانی حالت کو درست رکھنے کے لیے کبھی فاقے سے, کبھی کھا کر, کبھی جس طرح ایکسرسائز کے ذریعے کام لینا پڑے تو وہ لیا جائے, تاکہ کام ہو سکے. اب انہوں نے کیا کیا, قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت, اتنا پانی پیا کہ ادھر ہی بیٹھ گئے کہ اب نہیں ہم لڑ سکتے. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, اب اس میں کہنے والے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو تھوڑے سے بچے, وہ کہنے لگے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے, کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله, کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی تعداد میں لوگ بڑے لوگوں کا مقابلہ کر چکے. یہ کب ہوتا ہے, جب تھوڑے لوگ بھی جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں, ثابت قدم ہوں, تکلیفیں مصیبتیں برداشت کر سکتے ہوں, گرمی سردی سہ سکتے ہوں, دوری مسافت گوارا کر سکتے ہوں. لیکن جو لوگ آرام طلبی کے ساتھ جہاد کا نعرہ لگانے والے ہوں کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلے ہیں, اور ساتھ نفس پرستی ہو رہی ہے کہ صرف وہ کام اچھا لگتا ہے جو دل چاہتا ہے وہی کرنا چاہتے ہیں, اور جو دل کو اچھا نہیں لگتا, آسان نہیں لگتا, وہ چاہے کتنا بھی ضروری ہو وہ ہم نہیں کر سکتے, ایسے لوگوں کے ساتھ دین کو کامیابی نہیں ہوا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی بھیڑ وہاں بھیج کر بھیجنے کی بجائے ان کو رستے میں ہی روک دیا جو صرف نعرے لگاتے جا رہے تھے، اور آگے بھیجا صرف ان کو جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا کہ تھوڑے بھی ہیں کافی ہیں اتنے ہجوم سے، کیونکہ جتنا بڑا ہجوم ہوگا اتنے مسائل زیادہ ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، جو لوگ بھی اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے ان کی آزمائشیں ہوں گی، ان کی مرضی کے خلاف چیزیں سامنے آئیں گی، ایسے میں نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہوگا، بھوک گرمی پیاس برداشت کرنا ہوگی، ورنہ وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری، جنہیں اپنے آپ سے پیار ہے اور اللہ سے نہیں، وہ یہیں سے گھر واپس چلے جائیں، وہ دین کے کام کے قابل نہیں، وہ کوئی اور شغل اختیار کریں، کچھ اور کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا کام کرنے والے کتنی لمبی لمبی قربانیاں دیتے ہیں، آپ لوگ گھروں سے نکلتے نا، بعض وقت اپنے آپ پہ ترس کھاتے ہیں، بعض وقت گھر والوں پہ احسان جتاتے ہیں، بعض وقت کسی اور پہ، ہم پہ بھی کبھی کبھی، کہ ہم اتنی دیر کے لیے اس حالت میں بیٹھتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، پاؤں سو جاتے ہیں، گرمی ہو جاتی ہے، اے سی بند کر دیتے ہیں، ہوا نہیں آتی، سانس نہیں آتا، بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے ہم کیا کیا کہتے سوچتے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا اور دیکھے گا کہ صبر کرنے والے کون ہیں اور کام کرنے والے کون ہیں۔ لیکن کبھی یہ خیال آئے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، کیا مزے سے گھر میں بیٹھتے، ٹھنڈے ٹھنڈے چائے پیتے، یہ لیتے وہ لیتے، اب دیکھیں کبھی آپ اپنے آپ کو کمپیئر کیا کریں ان خواتین کے ساتھ جو سڑک پر روڑی کوٹ کے سڑکیں بناتی ہیں، میں کبھی مجھے تھوڑا سا اپنے آپ پہ آنے لگے نا، آج تو بہت ہی اوور ورک ہو گئی، فوراً سوچتی ہوں نہیں، رونا بھی آتا کہ اللہ کہیں ناشکری نہ ہو جائے، وہ بھی تو عورت ہے جو بچے کو باندھ کے کمر پہ لٹکائے ہوئے ہے، سڑک کی تپتی دھوپ پہ کھڑی ہے، پتھر کوٹ رہی ہے، اینٹیں اٹھا رہی ہے، سڑک بنا رہی ہے، اس کے پاس وہ بھٹی جل رہی جس میں لکھ تپ رہی ہے اور جو سڑکوں پہ بچھائی جا رہی جہنم کا نمونہ ہے، اور وہ کھڑی ہے وہاں دو وقت کی روٹی کے لیے، عورت ہے وہ بھی ہماری طرح کی، وہ بھی عورت ہے جو صبح 9 سے شام 5 بجے تک دفتروں میں بیٹھی ہوتی ہے کام کرنے کے لیے، بھری پڑی ہیں عورتیں بہت سی جگہوں پر، وہ اگر اپنی دنیا کے لیے نکل سکتے تو آپ اپنی آخرت کے لیے، اپنے دین کے لیے نہیں نکل سکتے؟ بے شمار خواتین ایسی ہو سکتی ہیں، آپ ان سے ملاقات کر کے پوچھئے کب نکلتی ہیں گھر سے، کب کرتی ہیں گھر کے کام اور کب لوٹتی ہیں گھروں کو، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، نہ گھر والے کچھ کہتے ہیں، نہ کوئی اور کچھ ملامت کرتا ہے، نہ کوئی اور احساس دلاتا ہے کہ تم بہت کچھ اگنور کر رہی ہو اور گھر تمہارا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیسے لا رہی ہے اور آپ پیسے مانگ رہے ہیں کہ آج یہ کتاب لینی ہے اور آج وہ لینا ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور یہ اوپر آپ دیکھیں، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولما برزوا لجالوت وجنوده، جب وہ نکلے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر، قالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مخلص اہل ایمان جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی، اس دریا کا پانی نہ پیا جس کے پینے سے روکا گیا، وہ دشمن کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، اگرچہ ان کے دل میں ایک خوف تھا کہ ہماری تعداد کم ہے اور شاید ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی انہیں میں سے کچھ اہل عزم لوگوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے لوگ اپنے سے کئی گنا زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے اللہ کے اذن، اللہ کی مدد سے، اور صبر کرنے والوں کا ساتھ تو اللہ دیتا ہی ہے، اسی لیے انہوں نے دنیاوی اور مادی اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اور صرف اسی پر توکل کی بجائے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے ہم پر بھی صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمع دے اور کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما تاکہ آج کے اس امتحان میں ہم پاس ہو سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد تو آتی ہے لیکن اس کے آنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیا اس کی مدد کے قابل بھی ہیں اور آپ وہ مدد لینا بھی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی جب کسی قوم کے اندر وہ خصوصیت دیکھتا ہے، وہ خاصیت پاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی مدد کی جانی چاہیے تو وہ مدد بھی کرتا ہے۔ یہاں یہ واقعہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں چند سو افراد کے لشکر نے اپنے دشمنوں کو اللہ کے بھروسے پر شکست دی۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے شکست دی اپنے دشمنوں کو اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یہاں پر باذن اللہ دوسری مرتبہ دہرایا جا رہا ہے، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بندہ مومن کسی بھی کامیابی کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتا، وہ ہر چیز میں اللہ کی ذات، اللہ کی برہان کو پاتا ہے۔ وقتل داود جالوتا، اس مارکے میں داود علیہ السلام جو اس وقت ایک معمولی انسان کی حیثیت سے لشکر میں شریک تھے، انہوں نے ابھی انہیں پیغمبری نہ ملی تھی، انہوں نے دشمن فوج کے کمانڈر جالوت کو، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی طاقتور اور کڑیل جوان تھا، اس کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں مزید انعامات سے نوازا، اور وہ کیا تھے؟ بیک وقت بادشاہت اور حکمت یعنی نبوت عطا کی، دین بھی دیا دنیا بھی دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور علم بھی دیا، صرف دین کا علم نہیں بلکہ مِمَّا يَشَاءُ، اس میں سے جو اس نے چاہا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں زرہ بنانے کا فن دیا گیا، یعنی لوہے سے جنگی لباس تیار کرنے کا، جنگی تدابیر وغیرہ کا علم دیا گیا۔ یہ اللہ تعالی کا خاص فضل تھا ان پر۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی بعض لوگوں کے ذریعے بعض کی طاقت نہ توڑتا، لفسدت الارض، تو فساد سے بھر جاتی زمین، بگڑ جاتی زمین۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے سب جہان والوں پر۔ یعنی یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے کہ ایک گروہ کو طاقت دینے کے بعد پھر اس گروہ کو وہ زوال پذیر کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جس کے پاس بھی اقتدار ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ کچھ دنوں تک تو بسا اوقات ٹھیک رہتا ہے، لیکن اس کے بعد عموماً، الا ماشاءاللہ، عموماً گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور تکبر میں مبتلا ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اگر اقتدار ہمیشہ کے لیے ایک ہی گروہ کے پاس آ جائے تو زمین کا نظام بگڑ جائے، ساری زمین فساد اور ظلم سے بھر جائے. اس لیے یہ اللہ کا ایک قانون رہا ہے فطری اور طبعی کہ ایک وقت میں جب ایک قوم سر اٹھانے لگتی ہے تو اللہ اس کے مقابل کچھ اور لوگ پیدا کر کے اس قوم کو نیچا دکھا دیتا ہے. یہ قانون الہی دنیا والوں کے لیے اللہ کے فضل کا خاص نمونہ ہے. سورۃ الحج میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. اس کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹائے نہ دور کرے، یعنی صاحب اقتدار اور صاحب قوت کو ان کے قوت سے نہ دور کرے، ان کے اقتدار سے ان کو نہ ہٹائے، تو کیا ہو؟ لہدمت صوامع وبیع، گرجے اور عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ ڈھا دیے جائیں. اور اللہ ضرور مدد کرتا ہے ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے دین کی. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، زبردست ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. یہ جتنے بھی واقعات گزرے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں. نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ غیب کی خبریں آپ کو تو معلوم نہیں تھی کہ گزشتہ تاریخ میں کیا ہوا، نہ ہی آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نہ ہی اس وقت مکہ میں کوئی لائبریری تھی جس میں بائبل، تورات وغیرہ کے کوئی نسخے اویلیبل ہوں، نہ ہی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو آپ کو باقاعدہ اس کی تعلیم دیتے ہوں، جن کی بنا پر آپ یہ واقعات لوگوں کو سنا رہے ہوں. پھر آپ کی گزشتہ 40 سالہ زندگی بھی اس بات پر گواہ تھی کہ آپ نے کبھی ایسی کوئی باتیں، کوئی کہانیاں، کوئی چیزیں لوگوں کو نہیں بتائیں. تو یکایک جو آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے آپ کی طرف بطور وحی آیا ہے، جو آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.